بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون
تفسير سورة نحل جو ہے نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو ہنی بی اور نحل لفظ جو ہے یہ آیت نمبر 68 کے فقرے سے لیا گیا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحَلِ کہ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف جو ہے وہ وحی کی اور یہ نام جو ہے یہ اس کا علامتی نام ہے یہ پوری سورت کا موضوع جو ہے وہ نہیں ہے اس کا ایک اور نام بھی بتایا جاتا ہے اور وہ ہے اس کا نام نعم نعم نعمت کی جمع کو کہتے ہیں اور اس سورت میں اللہ رب العزت کی جو ہے وہ عظیم نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس کا دوسرا نام جو ہے وہ نعم بھی ہے جیسے سورت نحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تو بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے جو ہے وہ گن نہیں سکتے اس کا زمانہ نزول کیا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکہ کے آخری دور کی جو سورتیں نازل ہوئی تھیں ان نازل شدہ سورتوں میں سے ہے مکے کا آخری دور اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے توحید اور شرک سے منع کیا گیا اور توحید جو ہے اس کے حق میں دلائل دیے گئے اس کے ساتھ ہی دوسرا اس کا عنوان ہے کہ پیغمبر اور اس کی دعوت کو ماننا جو مانیں گے تو ظاہر فائدہ ہے جو نہیں مانیں گے تو ان کو ڈرایا گیا ہے دھمکایا گیا ہے اس سورت یہ جو سورت نحل ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے 16 رکوع ہیں 128 اس کی آیات ہیں اس کے کلمات ہیں 2840 اس کے حروف ہیں 7707 آئیے اس کو پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی اما یشرکون اتا آ پہنچا آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ آ گیا آیا ہی چاہتا ہے فلا تستعجلو تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ اس کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو سبحانہ وہ پاک ہے وتعالی اور بالا اور بلندتر ہے برتر ہے اما یشرکون اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں تو کیا چیز آ گئی وہ اللہ کا فیصلہ وہ اللہ کا حکم جو ہے اس سے کیا مراد ہے اب آپ دیکھیے کہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم جو ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت ہے, مکہ سے ہجرت, اور تھوڑی ہی مدت بعد جو ہے وہ ہجرت کا حکم دے دیا گیا. تو کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتا امر اللہ, کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا؟ اس لیے کہ اہل مکہ انکار کر رہے تھے رسول کا, قرآن کا, اور اب کیا ہے کہ جب انکار آخری حد تک پہنچتا ہے تو وہیں پہ پیغمبر کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے. دوسری معنی اس سے کیا ہے امر اللہ سے, کہ جو ہے وہ عذاب کا فیصلہ ہے نا. جب کوئی قوم جو ہے وہ نبی کو, اللہ کی دعوت کو جھٹلاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پر عذاب آ جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ جو ہے ان کا فیصلہ ہو گیا, کیسے کہ بدر کے میدان میں بہت سے لوگ مارے گئے, اور 8-10 سال کے اندر ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ مکہ میں مکہ والے جنہوں نے شرک کیا تھا تو کفر اور شرک کی جڑیں جو ہیں وہ اکھیڑ کر پھینک دی گئی. اور تیسرے اس کے معنی جو ہیں یہ بھی مراد لیے جاتے ہیں, کہ اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے, آخرت ہے, وہ بھی سزا ہے نا, وہ بھی فیصلہ ہے نا, کہ کفر اور شرک کرنے والے جو ہیں وہ کہتے تھے نا کہ عذاب کب آئے گا, اگر آپ سچے ہیں اور ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا. تو قیامت, یہاں اس سے مراد قیامت ہے, اور قیامت میں پھر دیا جانے والا عذاب ہے. تو گویا کہ یہ سبھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا, خواہ وہ ہجرت ہے, خواہ وہ دنیا کا عذاب ہے, خواہ وہ قیامت کا آنا, اور پھر وہاں پہ انکار کرنے والوں کو جو ہے وہ سزا کا یا عذاب کا ملنا. یہاں پہ عطا لفظ جو ہے یہ بڑا ہی خاص ہے. عطا آپ دیکھیں کہ ماضی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کہ آ پہنچا, آیا, وہ آ پہنچا, یہ اتیان سے ماضی کا صیغہ ہے. لیکن اب یہاں پہ کیا ہے, آ گیا, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے نا, اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, ہے تو قریب میں ہی آنے والا نا, لیکن اللہ کا فیصلہ ہونے کی وجہ سے اس کے انتہائی قریب ہونے کا تصور دلانے کے لیے جو ہے وہ صیغہ ماضی استعمال کیا گیا. حالانکہ اس نے ابھی آنا ہے, لیکن کیا ہے کہ بس آ ہی گیا, آنے ہی والا ہے تمہارے اوپر جو تم انکار کرتے ہو. فلا تستعجلوا, تم اس میں جلدی مت مچاؤ, اس کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. سبحانہ, وہ پاک ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے, وتعالی, اور بہت بالا اور برتر ہے, اما یشرکون, اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پاک ہونا, اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ ہونا, اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے, ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لے. یہ کلمات گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح درخت اپنے پرانے پتے جھاڑتا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ کافر جو تھے وہ کفر کر رہے تھے, مشرک شرک کر رہے تھے, اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے, سبحانہ و تعالی, ان کو اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میں ملا تو انہوں نے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت کو, یعنی اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا, اور ان کو بتا دیں کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ صاف میدان ہے, اس پر کچھ اگا ہوا نہیں, اور اس کے پودے سبحان اللہ ہی اور الحمدللہ ہی اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں. کیا معنی ہے اس کے کہ جو کوئی ان کلمات کو پڑھتا رہے گا اس کے لیے جنت میں پودے اگتے جائیں گے، ان کے گھر میں پودے اگتے جائیں گے. تو یہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. تو کفر اور شرک کرنے کی بجائے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرنی چاہیے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ینزل الملائکۃ بالروحی، کہ وہ اللہ جو ہے وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروحی اپنی اپنے بالروحی روح کے ساتھ، وہ اس روح کو جو ہے وہ نازل کرتا ہے من امرہ ہی، اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ ینزل الملائکۃ، کہ وہ بھیجتا ہے فرشتوں کو بالروحی روح کے ساتھ، من امرہ ہی اپنے حکم سے، اللہ من یشاء من عبادہ ہی، اپنے بندے میں سے جس پر وہ چاہتا ہے. اور کیوں وہ روح کو نازل کرتا ہے؟ ان انذرو، تاکہ تم ڈراؤ، انہو لا الہ الا، کہ اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، انا فتقون، لہذا تم مجھے سے ڈرو. یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالی کا یہ کہنا کہ وہ بھیجتا ہے فرشتوں کو، وہ نازل کرتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے کیا دیتا ہے؟ بالروح، روح. تو روح جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ روح کے مختلف معنی ہیں، اور قرآن مجید میں یہ لفظ تین معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک تو اس کے معنی ہے وہ روح جو ہر جاندار کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم حرکت کرتے ہیں، اور جب روح جاندار سے نکل جاتی ہے تو بے جان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. دوسرا جو ہے اس روح سے مراد فرشتہ ہے نا، فرسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، کہ ہم نے مریم کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل بن گیا. تو روح سے مراد عام فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی، جیسے ان کے لیے روح القدس یا روح الامین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. اور تیسرے اس کے معنی ہے روح کے پیغام کے، وہ پیغام جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، اور اس پیغام سے مراد وہی بھی ہو سکتی ہے اور سارا قرآن بھی، وہی مطلوبی اور وہی غیر مطلوبی. تو اب آپ دیکھیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ روح سے مراد قرآن لیتے ہیں، اور کہیں اسے مراد وہی یا رسالت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے نا. تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے بالروحی، اس روح کے ساتھ. تو روح سے مراد روح نبوت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو چنتا ہے، اس کو پیغمبر بناتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ کا جو پیغام اس پیغمبر کے پاس آتا ہے وہ مراد ہے. تو مراد کیا ہے؟ وحی، کہ وہ اس وحی کو، وہ اس روح کو فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے، من امرہی، اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتا کیا ہے جب فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ وحی بھیجتا ہے، اپنا پیغام بھیجتا ہے؟ اللہ میں یہ شاء من عبادی، کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، کہ وہ جس کو بھی پیغمبر بنا لیتا ہے، جس کو بھی وہ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، تو پھر اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے کو وحی دے کر جو ہے وہ بھیجتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ کہ رسول کا انکار کر رہے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا؟ تو نبی کا جھٹلانا جو ہے، کس کا جھٹلانا تھا؟ اللہ کا جھٹلانا. اور جیسے سورۃ زخرف آیت 31 میں آتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آدمی جو ہے وہ چن لیا نبوت کے لیے، کوئی اور نہیں ملا ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے فرشتوں کو بھیجتا ہوں وہی دے کر، اور اس پیغمبری کے کام کے لیے میں جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں. اور یہ جو وہی ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، اس سے کرنا کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ انذرو، کہ یہ جو وحی ہے، یہ جو ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، آگاہ کیا جائے. وہی جو ہے وہ اسی طرح اہم ہے، انسان کی روح کے لیے اللہ کا پیغام اسی طرح اہم ہے جیسے جسمانی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح سے ایک صالح طرز زندگی کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے. روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر وحی الہی نہ ہو تو سوسائٹی اور جو نظام ہے یہ بکھر جاتا ہے، اس کی جگہ کفر آ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اس کو میں نے ہی پیغمبر بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں نے اپنے فرشتے کو بھیجا، وہ پیغام لے کر آئے، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا، ان انذرو، کہ اس وحی کے ذریعے سے ڈرایا جائے لوگوں کو. اور مین پیغام کیا تھا، توحید کا، انہ لا الہ الا، کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، انا فتقون، اور مجھ ہی سے تم لوگ ڈرو. اصل میں فتقون ہی تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ مجھ سے ڈرو. تو یہاں پر ایک طرف کفار کا رسول کو جھٹلانا، تو گویا کہ اللہ کو جھٹلانا، اور دوسری طرف جو ہے ان کا یہ کہنا کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا. تو ایک طرف ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم کیوں چیلنج کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ مانگتے ہو، اور اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو میں نے خود پیغمبر کے لیے چن لیا، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ میری وحی جو ہے، پھر میرا جو پیغام ہے اس کو آگے ہی آگے جو ہے وہ پہنچائیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اور توحید کا بھرپور پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ شرک جو ہے یہ ہر زمانے میں کیا گیا، اور اہل مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے پر ایک نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر جو ہے کیا توجہ دلائی گئی کہ پہلی آیت میں کہا اما یشرکون، دوسری میں کہا انا فتقون، کہ مجھے سے تم ڈرو، جو شرک کرتے ہو تم مجھے سے ڈرو. انسان شرک کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے کبھی وہ فرشتوں کو جو ہے وہ خدا سمجھتا ہے یا خدائی میں شامل کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے فرشتوں کے پاس بہت سے اختیارات ہیں. اور کبھی جو ہے انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے با اختیار ہیں، تو ان کو جو ہے وہ خدائی میں شامل کرنے لگتا ہے. جیسے بعض اوقات نیک لوگ جو ہیں ان سے بھی، ان کو بھی لوگ خدائی میں شامل کرتے ہیں نا، ان کے ذریعے دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی. اسی طرح جنوں کو جو ہے وہ یہ سمجھنا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو گویا کہ ہر دور میں جو شرک کیا گیا، کبھی جن، کبھی فرشتے، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی ستارے، اور کبھی وہ سمندروں سے انسان ڈرا، طوفانوں سے، تو کبھی ان کو بھی خدائی میں شامل کر لیا. تو کبھی کسی نے گائے کو جو ہے وہ خدائی میں شامل کیا. تو لاکھوں کروڑوں جو ہیں لوگوں نے بت بنا لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے ڈرو اور شرک جو ہے وہ نہیں کرو، مجھ سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا. تعالی اما یشرکون، تو بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 3 سے لے کر 8 تک آسمانوں، زمین، انسانوں، جانوروں اور کئی مفید چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں نے ان کو پیدا کیا. اور ان سب چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ توحید پر دلائل دیے. آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، زمین کی طرف دیکھو کہ یہ ساری میری خالقیت کے جو ہیں وہ نشانات ہیں، کمالات ہیں، معجزات ہیں، تو تم لوگ مجھے کیوں نہیں مانتے؟ اب دیکھیے کہ خشکی کی نعمتوں کا سب سے پہلے ذکر کیا، زمین کی نعمتوں کا. خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے، ایک نطفے سے پیدا کیا، فائزہ ہوا خصیم مبین، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے خصیم جھگڑالو بن گیا. یہ فعیلن کے وزن پر ہے، مبالغہ بھی ہے اس کے اندر. خصیم بہت جھگڑا کرنے والا، مبین صریح واضح طور پر انسان جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت سورت طارق میں فرماتے ہیں آیت 5 سے 7، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان دیکھا تو صحیح کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور جو سینے اور پیٹ کے درمیان میں سے نکلتا ہے نا. پھر اسی طرح اللہ رب العزت جو ہیں وہ سورت یاسین میں فرماتے ہیں، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے اور پھر وہ کھلا جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے، اور ہمارے لیے مثال دی اور وہ بھول گیا اپنی تخلیق کو. اور مثال کیا دی انسان نے کہ کون ہے اس ہڈی کو، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وحیا رمیم، جب وہ پرانی ہو جائیں گی. اور کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف جو تھا اس نے ایک ہڈی کو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہ پرانی ہڈی تھی، اس کو اس نے ایسے جو ہے وہ مسئلہ، اور پھر وہ جیسے اس کا برادہ جب گرنے لگا تو کہنے لگا کہ بتاؤ کہ یہ ہڈی جب اس طرح ختم ہو جائے گی پرانی ہو کر رمیم ہو کر تو پھر کون اس کو زندہ کرے گا. تو انسان کا ایسی حرکتیں کرنا اور اللہ کی آیات سے فائدہ حاصل نہ کرنا اور اللہ کا اور اللہ کے فیصلوں کا انکار کرنا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں کہ انسان تو ذرا دیکھ تو صحیح کہ کتنے حقیر سے نطفے سے اے انسان تو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو اپنی طغیانی تو دیکھ کہ حقیر سا نطفہ اور تو اللہ کے مقابلے میں جھگڑنے پر اتر آتا ہے نا. تو آپ غور تو کریں کہ وہ انسان کہ اس کی ابتدا جب ہوتی ہے اور وہ جن مراحل سے گزرتا ہوا دنیا میں وجود میں آتا ہے تو صورتحال کیا ہوتی ہے کہ جس چیز سے وہ وجود میں آتا ہے خود ہمیں اسے گھن آتی ہے، ہمیں اسے سمیل آتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اندھیروں پر اندھیرا، پھر جو وہ باہر نکلتا ہے تو اس وقت ہی وہ زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ جیتا جاگتا چلنے پھرنے والا انسان بنتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کے وجود جو ہے وہ اس کو انکار کرنے لگتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ توجہ دلاتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعادلك في اي صورت ما شاء ركبك. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سورت الانفطار آیت 6 سے 8 میں جو بات کہتے ہیں کہ انسان تو غور تو کر کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا تیرے رب کریم کی طرف سے، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا نک سکھ درست کیا، تجھے معتدل بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر کھڑا کر دیا، پھر تو اپنے رب سے جھگڑتا ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ خاص طور پر انسان کو غور و فکر کی جو ہے وہ دعوت دیتی ہے کہ نطفے سے وجود میں آنے والا انسان خصیم و مبین کیسے بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اور چیزوں کا ذکر کیا، وَالْعَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے جانور پیدا کیے. اور جو جانور ہیں اس سے مراد کون سے جانور ہیں؟ اس کو وہ جانور جو ہیں وہ آپ سورت الانعام میں بھی جو ہیں تو پڑھ چکی ہیں کہ کیا پڑھا تھا آپ نے، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. तो आठ हैं, आठ जोड़े, दो भेड़ की किस्म में से और दो बकरी की किस्म में से, वमिनल इबिलिस नईन और दो ऊंट की किस्म में से, वमिनल बकर इस नईन और दो गाय की किस्म में से। तो ऊंट, बकरी, गाय और भेड़ ये सब जो है अलनाम है, और इसके अंदर जो है वो खास तौर पर जो है वो ऊंट का जिक्र जो है वो मिलता है। ऊंट का जिक्र जो है वो क्यों मिलता है, इसलिए कि अरब लोग जो थे वो क्या करते थे, उनका पेशा था रेवड़ पालना, और ये रेवड़ अमूमन भेड़, बकरी, ऊंटों पर मुश्तमिल होता था, जो कि खच्चर, गधे और घोड़े भी होते थे वो निस्बतन कम होते थे। ताजिर भी थे, तिजारत भी करते थे, लेकिन उनकी तिजारत, उनका मालो दौलत क्या था, जानवर उनके, और जितने जिसके पास जानवर होते थे उतना ही वो अमीर समझा जाता था, और ये इनकी बड़ी शान और शौकत होती थी कि उनके पास जो है वो जानवर हैं। तो यहां पर भी जो है वो खास तौर पर क्या बात कही जा रही है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जो है वो जानवर पैदा किए, लकुम फीहा दिफ़ुन, इसमें तुम्हारे लिए जो है वो क्या है, कपड़े भी हैं और उसके साथ ही गर्मी भी है, दिफ़ुन है ना। तो दिफ़ुन जो है इसके मानी क्या है कि अल्लाह ताला ने जो जानवर तुम्हारे लिए पैदा किए हैं तो इनमें से क्या करते हो तुम कि बाज की ऊन से गर्म कपड़े बनाकर तुम सर्दी से बचते हो। बताया था ना मैंने आपको, दिफ़ुन जो है दरअसल चुपायों के बाल और ऊन को कहते हैं, और चुपायों के जो बाल और ऊन है इनसे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, और जब गर्म कपड़े बनते हैं तो उससे इंसान क्या करता है, गर्मी हासिल करता है ना। तो दिफ़ुन के मानी क्या थे, गर्मी हासिल करना, और गर्मी किससे हासिल करना, गर्म कपड़ों से। तो मानी ये है कि तुम जो है चुपायों के बालों से, उनकी खालों से, उनकी ऊनों से गर्म कपड़े बनाते हो, जैसे आप देख लें कंबल हैं, जैकेट्स हैं, और इसके अलावा जो है ये दरियां बनाई जाती हैं, और स्वेटर हैं, हमारे ये ग्लव्स हैं, और बेशुमार जो चीजें हैं जिसे हमें गर्मी मिलती है। तो आम जो कपड़ा है और जो ये गर्म कपड़ा है, दोनों में बड़ा फर्क है। तो अल्लाह ताला कहते हैं लकुम फीहा दिफ़ुन, कि इसमें तुम्हारे लिए गर्मी भी है और गर्माई, गर्म करने वाली चीजें यानी कपड़े भी हैं। वह मुनाफे, और बहुत से मुनाफे हैं, तरह तरह के दूसरे फायदे भी हैं। और जो दूसरे फायदे हैं इनसे क्या मुराद है, अब आप देखिए कि ये जो जानवर हैं इनसे दूसरे फायदे और क्या हासिल किए जाते हैं, कि इन जानवरों को अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है। सारी दुनिया अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सजाई, इंसान के लिए पैदा की, और जानवर भी इंसान के लिए बनाए। जानवर से इंसान क्या करता है, गोश्त खाता है, फिर दूध है, मक्खन है, घी है, वो भी इन जानवरों से हासिल होता है, फिर इन्हीं के ऊनों से, ऊने जो बनती हैं, इन्हीं की खालों से जो कपड़े गर्म बनते हैं, है ना। फिर इसी तरह ये जानवरों से और फायदे क्या हासिल होते हैं, कि सामान इन पर लादा जाता है, फिर इन पर जो है सवारी की जाती है, फिर इनके चमड़ों से बहुत सी कीमती चीजें बनाई जाती हैं, हत्ता के हड्डियों तक को इंसान अपने काम में लाता है। और गोया के ये ऐसी चीजें हैं कि ये मुख्तलिफ फायदे देती हैं, वह मुनाफे, गोया के इन जानवरों से बहुत से फायदे हैं, और मिनहा ताकुलून, और तुम इन्हें खाते भी हो, है ना, गोया कि ये खुराक के लिए भी तुम्हारे इस्तेमाल की जाती हैं। और आप देख लीजिए कि खुराक के लिए जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं इसमें ये जानवर बहुत कसरत से पाए जाते हैं, ये अलनाम जो हैं ये कसरत से पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं कि मेरी परवरदिगारी की शाने देखो, और उसके बाद तुम अपना गुमान देखो कि नेमतें अल्लाह की पाओ, और उसके बाद जो है तुम शिर्क जो है वो दूसरों के पास करो, यानी गोया के शरीक बनाओ अल्लाह के साथ दूसरी हस्तियों को, कि बंदगी दूसरों की करो, नेमते अल्लाह से लो और इबादत दूसरों की करो, शिर्क करो। वलकुम फीहा जमालुन, और इसमें تمہارے لیے جو ہے وہ جمال بھی ہے. تو جمال سے مراد شان و شوکت ہے, دولت ہے, عظمت ہے. اور اہل عرب کی دولت اور شان و شوکت اور عظمت کس میں تھی؟ جانوروں میں تھی. جس کا جتنا بڑا غلہ ہوتا تھا اتنا ہی وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا, جس کا جتنا وہ ریور چھوٹا ہوتا وہ اتنا ہی چھوٹا آدمی خیال کیا جاتا. جیسے کسی کے پاس جو ہے آپ دیکھیں کہ زمین جتنی زیادہ ہو اتنا ہی بڑا زمیندار سمجھا جاتا ہے نا, اور اتنا ہی بڑا وہ جو ہے وہ وڈیرا جاگیردار سمجھا جاتا ہے, اور تھوڑی ہے تو اتنا ہی مزارہ کاشت کرنے والا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے جمال بھی ہے, گویا کہ مویشی جو ہیں وہ تمہاری شان و شوکت کا اظہار ہے. ہی نہ تری ہوں نہ وہی نہ تسرہون, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ہی نہ تری ہوں نہ, تو جب تم تری ہوں نہ ان کو شام کو واپس لاتے ہو, تو اراحتن جو ہے شام کو جو ریوڑ ہے اس کو چراگاہ سے اپنے گھر واپس لانا, اور وہینہ تسرہون جب تم ان کو چھوڑ دیتے ہو, سین رہا چرنے چگنے کے لیے صبح صبح چھوڑ دینا. اب آپ دیکھیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تسرہون پہلے آتا اور تریہون بعد میں آتا, صبح چھوڑا جاتا تو شام کو گھر واپس آتے ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تریہون کو تسرہون پر مقدم رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی شان کے اظہار کے لیے, کہ جو جتنے بھی یہ کسان ہیں یا عرب کے جو مویشی تھے جن ان لوگوں کے پاس, یہ عربیوں کے پاس, اہل عرب کے پاس, کیونکہ اکثر لوگوں کا پیشہ ریوڑ پالنا, جن میں بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ جو جانور تھے, تو یہ کیا کرتے تھے کہ شام کے وقت نا ان کے مالک باہر آبادی سے نکل کر, گاؤں سے باہر نکل کر بیٹھ جاتے تاکہ اپنے مویشی جو چر چک کر آئیں اور پیٹ بھر کر واپس آئیں تو مالک ان کو دیکھیں کہ آ رہے ہیں, ٹھیک آگے ہیں, جیسے فکر کرنا نا. تو شام کو واپس آنا جو ہے چر چگ کر اور جانوروں کا تازہ ہونا, ان کا پیٹ بھر کر آنا, تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہ ان کے جمال کو, یہ ان کی اہل عرب کی شان و شوکت کا اظہار تھا, ان کی دولت اور عظمت کا اظہار تھا کہ شام کو غلے جو ہیں وہ واپس آتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا واپس آیا کہ نہیں, اور بیٹھا انتظار کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کبھی اگر آپ کو دیہی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو, گاؤں کے جو لائف ہے اس میں شام کے وقت جو ہے وہ زمینوں سے جانور واپس آنے شروع ہو جاتے ہیں, ریوڑ کے ریوڑ, اور بڑے بڑے غلے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, گلے جو ہیں بڑے بڑے ریوڑ ان کے واپس آتے ہیں, اور پھر ان کے مالک ان کا انتظام کرنا اور خوش ہونا, اس کے بعد وہ چوپالوں پہ بیٹھتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں. تو اس کا ذکر پہلے کیا, ہی نہ تری ہونا, کہ جب تم ان کو واپس لاتے ہو شام کے وقت, وہی نہ تسرا ہون, اور جب تم ان کو چرنے چگنے کے لیے بھیج دیتے ہو صبح کے وقت. تو بات شام کی ہو یا صبح کی, دونوں ہی عظمت کا اظہار ہے, دونوں میں شان و شوکت ہے اور دولت کا جو ہے وہ اظہار ہے, لیکن خاص طور پر شام کا وقت کے مالک اپنے ریوڑ کو دیکھ کر, اپنے دولت کو دیکھ کر جو ہے وہ آپس اپنے جامے میں پھولا نہیں سماتا ہے نا. تو روانگی کے وقت بھی بڑی گہما گہمی ہوتی ہے, مسرت ہوتی ہے, لیکن رات جانوروں نے جو باندھ کر ان کو گزاری بھی ہوتی ہے نا, اور شام کو جو واپس آتے ہیں نا کھانا کھا کے, تو کیا کرتے ہیں وہ دودھ دیتے ہیں, تو مالک جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, تو بہت سے فائدے اس طرح حاصل کرتے ہیں. پھر فرمایا وتحملوا اثقالکم, اور تمہارا جو ہے بوجھ ڈھونا, وتحملوا اور تم ڈھوتے ہو, اثقالکم اپنے بوجھ, الى بلدن شہر تک, اور جانور کیا کرتے ہیں تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر شہروں تک لے جاتے ہیں, لم تکونوا بالغین, جن شہروں تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے, الا بشق الانفس, سوائے اس کے کہ تم بہت ہی سخت مشقت کرو. تو اب آپ دیکھیے کہ بوجھ جو ہے وہ ڈھوئے جاتے ہیں, اور کن چیزوں پر خاص طور پر ڈھوئے جاتے ہیں, آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ جو جانور بوجھ اٹھاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ اونٹ اٹھاتا ہے نا؟ تو عربوں کے لیے اونٹ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تھی، کیونکہ اونٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اور اونٹ جو ہے عام اندازے کے مطابق جو ہے 4 بوریاں وزن آسانی سے اٹھا لیتا ہے. اب گدا جو ہے 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے، گھوڑے اور خچر جو ہیں وہ 3 بوریاں اٹھا سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اونٹ کو اگر آپ دیکھیں گی، آپ محسوس کریں گی کہ کھڑا کر کے اس پر بوجھ لادا جاتا ہے نا؟ کھڑا کر کے بھی اس کے اوپر لاد سکتے ہیں، لیکن اونٹ پر آپ بیٹھے بیٹھے بھی بوجھ لاد سکتے ہیں. باقی جانور جو ہیں اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، ان پر آپ بوجھ لادیں گی تو وہ کیا کریں گے، وہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے آسانی سے، اور چلیں گے کیسے؟ ان کو کھڑا کر کے، اور اونٹ جو ہے اس کو کھڑا کر کے اور بٹھا کے بھی، لیکن اگر بٹھا کر آپ اس کو بوجھ اس پر لادیں تو اس کی لمبوتری گردن اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اس کے سہارے بھرے ہوئے بوجھ سمیت اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو اونٹ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں کہ وزن زیادہ اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے دوسری اس کی خوبی کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو پانی بھی نہ دیں اور وہ سفر کرے تو کئی دن جو ہے وہ بغیر پانی کے صحرا میں سفر کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو صحرا کا جہاز بھی کہتے ہیں. اس کی جو ٹینکی ہے اس کے وہ بغیر پانی پیے تقریباً 21-22 دن جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے، اتنا پانی اس کی جو ٹینکی ہے اس کے اندر فریز ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ہماری مشینی دور میں جو گاڑیاں ہیں، پٹرول ان کا جلدی ختم ہو جاتا ہے، 1-2 دن 3 دن، ہے نا؟ لیکن یہ جو صحرائی گاڑی صحرائی جہاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو دیا، تو وہ کیا ہے کہ کیسی اس کی ٹینکی ہے کہ چلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، کہ تم ان پر بوجھ ڈھوتے ہو اور ایسی ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہو، لم تکونوا بالغین، کہ جہاں پہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہاں پہ خاص طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اشارہ جو ہے وہ اونٹوں کی طرف ہے، جن پر عرب سامان بھی لاتے تھے اور سفر کا دار و مدار بھی ہوتا تھا. اور یہ جو اونٹ تھا مشکل سے مشکل سفر، خاص طور پر صحرائی علاقوں کا اور گرم ملکوں کا سفر یہ بڑے آرام سے جو ہے وہ کرتا ہے، اور دوسرے جانور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نام جو ہے نون عین میم جو ہے، کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق درندوں کے علاوہ باقی سب جانور پر ہوتا ہے، تاہم اس کا زیادہ تر استعمال اونٹ کے لیے ہوتا ہے. ہاں دوسرے جانور بھی آ جاتے ہیں، اگر اونٹ نہ ہو تو پھر دوسرے جانور اس میں کیسے آئیں گے؟ تو اونٹ خاص طور پہ اس میں شامل کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج سے جو ہے وہ 2 صدیاں پہلے، 200 سال پہلے جو ہے وہ اس طرح گاڑیاں چیزیں تو نہیں تھیں کہ جن پر سامان لادا جاتا، تو یہی جانور تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کر جاتے تھے. اور اب بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے اور جانور نہیں پہنچ سکتے، عام انسان نہیں پہنچ سکتا گاڑیوں کے ذریعے، لیکن جانوروں کے ذریعے انسان وہاں پہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ کہا کہ تم اس وہاں تک پہنچنے والے نہیں ہو، الا بشق الانفس، مگر یہ کہ اپنے اوپر مشقت اٹھا کر. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیرا لترکبوها وزینا، اللہ تعالی کی شفقت اللہ کی مہربانی جو ہے، اب ان کی اس کی کہانی شروع ہے، اور پھر فرمایا کہ اسی نے تو تمہارے لیے گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کیے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے گھوڑے کا، خچر کا اور گدھے کا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ ترکبوہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات کیا بتائی کہ تم اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تم اپنی زندگی میں رونق حاصل کرو، تمہاری زینت بنے، شان و شوکت بنے. مراد کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ خیل، بغال اور حمیر کا ذکر کیا، اور یہ ذکر جو ہے اللہ نام سے ہٹ کر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ये जो अलनाम है इनसे ये सारे फायदे हासिल होते हैं जो ऊपर आप पढ़ चुके। और ये जो है घोड़ा और खच्चर और गधा, यहां पे जब अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया तो पहले अलनाम से अलग किया और दो मकसद बताए। एक मकसद है इन पर सवारी करना और दूसरा मकसद है कि जेब व जीनत का जरिया। तो आपको पता ही है कि गधा और खच्चर हराम है, उनको खा तो नहीं सकते ना, है ना। और जहां तक बात है घोड़े की, तो घोड़े के लिए जो है वो मुफस्सरीन क्या कहते हैं कि घोड़ा जो है ये हलाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों का गोश्त खाने की इजाजत दी है, ये सही बुखारी की रवायत है। और लेकिन जो है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि घोड़े का गोश्त जो है ये मकरूह है। और वो दलील क्या देते हैं, वो ये कहते हैं कि जहां पीछे आया ना जिक्र अलनाम का तो ताकुलून वहां पे आया, यहाँ पे जब जिक्र आया खैला बिगाला हमीरा का तो साथ ही तरकबूहा आया वजीनहा आया। तो बहरहाल असल बात क्या है कि ये जो जानवर हैं जिसमें घोड़ा खच्चर और गधा जो है इसका जिक्र महज सवारी के लिए आया और जेबो जीनत के लिए आया, क्योंकि जो है वो ये जानवर जो हैं ये सवारी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके साथ जेबो जीनत के लिए कि इन पर बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। और फिर घोड़े जो हैं खास तौर पर घोड़े जो थे वो अरबों के यहाँ बड़ा ये इस पर तफाखुर करते थे। वल आदियाती दबा फल मुरियाती कदा फल मुगीराती सुबह, जंगों के लिए और अंधेरे में चलने के लिए और तेज जाने के लिए वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो सारी दुनिया में जो घोड़ा है ना ये इंतहाई कीमती तसव्वुर किया जाता है। खुराक के तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत नादिर है, जैसे भेड़ बकरियां हैं और ऊंट है और गाय वगैरह है, ये बहुत आम होते हैं, कसरत से होते हैं और खुराक के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन जो है ये खच्चर और गधा ये तो है ही हराम ना, लेकिन ये के घोड़ा जो है ये हलाल तो है, लेकिन जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि वो जो है वो मकरूह है। और अगर वो हदीस को आप सामने रखें कि सहाबा ने जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में खैबर में और मदीना में घोड़ा ज़िबा करके इसका गोश्त जो था पकाया और खाया, आपने मना नहीं फरमाया था। तो बहरहाल तो चूंकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर सवारी के लिए किया जाता है तो इसका जिक्र जो है वो अलग किया गया। और साथ ही फरमाया वयखलुकु मा ला तालमून, और अल्लाह ताला ने बहुत सी चीजें पैदा की जिन्हें तुम नहीं जानते। और अब आप देखें कि ये एक बड़ी खास बात है कि उसने वो कुछ पैदा किया जो तुम नहीं जानते, इससे क्या मुराद है कि बहुत सी ऐसी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा की हैं जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है। तो इससे मुराद ये है कि अगर हम अल्लाह ताला की जो कुदरत के कारखाने हैं इन पर हम गौर करें तो क्या है कि रेल, मोटर, गाड़ियां, हवाई जहाज, ट्रेनें, है ना, ये उस जमाने में तो नहीं थी ना। तो गोया के कदीम और जदीद दौर की जो भी धातें थीं, जो भी कलपुर्जे थे, जो चीजें थीं, इंसान ने अकल और फहम से जोड़कर उनको बनाया, है ना। अल्लाह ताला ने हवा, पानी, आग, लोहा, पेट्रोल, जो कुदरत के खजाने दिए हैं, पीतल भी इसमें शामिल है, एल्युमिनियम इसमें शामिल है, और ये सारी चीजों को इकट्ठा करके इंसान ने जो है ये जदीद जो है वो मसनूआत बनाई हैं। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं यखलुकु मा ला तालमून, कि और बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की जिन्हें तुम जो है वो नहीं जानते। अब यहाँ पे ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि ये सब चीजें तो इंसान ने बनाई, तो अल्लाह ताला अपने लिए कैसे कहते हैं कि मैंने पैदा की। तो असल बात यह है कि लोहा, पीतल, ये सारी चीजें जो है बनाई तो अल्लाह ही नहीं है ना, अल्लाह ने जमीन पर नाजिल की, उतारी। और आप देखें कि यखलुकु खलाका, अदम से वजूद में लाने वाला, अल्लाह ने बनाई और इंसान को अकल दी और फिर इंसान जो है वो क्या करता है कि इनसे जो है वो فائدہ اٹھاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اتنے 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ اگلے زمانے میں کیا کیا سواریاں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی, ہے نا. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنے جو ہے وہ میلوں کا سفر اور کئی 100 میل کا سفر انسان جو ہے وہ جہازوں پر اتنی جلدی جو ہے وہ طے کر لے گا, ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ کسی نے کہا کہ قرآن میں ریل کا بھی ذکر ہے, تو دوسرے نے کہا کہ دلیل دیں کہ کہاں ریل کا ذکر ہے. تو انہوں نے اسی آیت سے دلیل دی, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور وہ چیزیں پیدا کی جو تم نہیں جانتے, ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں, اور نعمتوں کو آیت نمبر 3 سے لے کر 8 تک گنوانے کے بعد توجہ کس چیز پر دلائی, وَاللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِر, اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا بھی, وَمِنْهَا جَائِر, جبکہ ٹیڑے راستے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے, اور فکر کے راستے, انسان کی اپنی سوچ کے راستے جو ہیں یہ ٹیڑے راستے ہیں. تو عظیم الشان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید پر عقلی دلائل جمع کیے اور یہ بات بتائی کہ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ سیدھا ہے, اور بہت سے ٹیڑے راستے ہیں جیسے سوشلزم ہے, کمیونزم ہے, اور بہت سے ایسے راستے جو انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کبھی ایک انتہا کی طرف جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ دوسری انتہا کی طرف جاتا ہے. اور شیطان ہے نا جو انسان کو اوپر نیچے آگے پیچھے سے جو ہے وہ بہکاتا ہے اور چاہتا ہے کہ صراط مستقیم سے ان کو ہٹا دے. تو یہ جو قصد ہے, قصد یہ کہتے سیدھے اور مستقیم کو ہیں, اور طریق اور قصد سیدھا راستہ, تو قصد السبیل یعنی وہ راستہ جو بندے کو اللہ تک پہنچائے, اور وہ کون سا راستہ ہے؟ توحید کا راستہ. یہ سارے توحید کے دلائل ہیں کہ اس میں کوئی پگ ڈنڈیاں نہیں ہیں, اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, افراط و تفریط نہیں ہے. اور توحید کے راستے کو اللہ تعالیٰ سورۃ ہجر آیت 41 میں کیا کہتے ہیں, ھذا صراط علیہ مستقیم, یہ سیدھی راہ توحید کی راست جو راہ ہے یہ سیدھی مجھ تک پہنچاتی ہے. سورۃ ھود آیت 56 میں آپ پڑھ چکی, ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب ایک سیدھے راستے پر ہے. تو توحید کا راستہ تو سیدھا ہے, فمنہا جائر, اور اس راہ سے شرک کے بہت سے راستے لوگوں نے نکال لیے. جب انسان اس میں پڑتا ہے تو دور ہی دور جو ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ ہدایت دے. تو کیا فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو تم لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتا. تو جو ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا, کتاب بھی, اور انسان کی عقل میں یہ بات رکھی کہ انسان جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلے. اب جو ہے پھر کیا فرمایا, زمین کی نعمتوں کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی آسمان کی طرف توجہ ہے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, کہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا, لکم, تمہارے لیے اتارا اللہ نے, اور کس کے لیے؟ تمہارے لیے. منہ شراب و منہ شجر فیہ تسیمون, وہ پانی جس سے تم خود بھی پیتے ہو, منہ شراب تم اسے پیتے ہو, و منہ شجر, اور تمہارے لیے اس میں کیا ہے, درخت ہے, چارہ ہے, و منہ شجر, تمہارے لیے اس میں درخت نباتات پیدا ہوتی ہے اس پانی کے ذریعے, فیہ تسیمون, جو کہ تم جو ہے وہ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ چراتے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توحید کے مضمون کو بیان کرتے ہیں, لیکن ایک اور انداز ہے کہ کائنات کو ایک اور نظر سے بھی دیکھو کہ آسمان سے پانی کا جو ہے وہ نازل کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ زمین پر بسنے والے ان کے لیے اوپر سے پانی کی ندیاں, نہریں, آبشاریں نازل کر دی جائیں, اور جب وہ پانی نازل ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو پیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شجرم یعنی جنگل، جھاڑیاں، نباتات اس سے اگتے ہیں، فیہ تسیمون، اور یہی جو نباتات ہیں، یہ شجر ہیں، یہ جنگل ہیں، یہ درخت ہیں، اس میں تم اپنے مویشی چراتے ہو. تسیمون کیا ہے؟ چرانا، چرانے کے لیے جانوروں کو لے جانا. تو سیمون، سین و میم کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک طلب کرنا اور دوسرا روانہ کرنا. تو جانوروں کو کیا طلب ہوتی ہے؟ کہ ان کو بھوک لگتی ہے، اور جانور کھائے پیئیں گے تو انسان کی طلب ہے، وہ خوراک بھی ہے اور بہت سے اس سے فائدے بھی ہیں. انسان کیا کرتا ہے کہ پھر ان کو چرانے کے لیے جو ہے وہ باہر لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آسمان کی نشانیاں بھی اور زمین کی نشانیاں بھی، ذرا تم اس پہ غور تو کرو. پھر فرمایا یوم میں تو لکم بہی ذرا، کہ وہ اسی پانی کے ذریعے سے اگاتا ہے کیا چیز؟ ازرا، کھیتیاں، ہے نا. تو پانی جو ہے وہ زمین کو زندگی دیتا ہے، پانی کے ذریعے زمین سبز ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے اس سے کیسے فائدے اٹھاتا ہے کہ پیتا بھی ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے. تو پانی کے ذریعے اللہ کھیتیاں اگاتا ہے. والزیتون والنخیل، اور زیتون بھی، اور پھر کھجور بھی، والعنب، اور انگور بھی، ومن کل الثمرات، اور طرح طرح کے دوسرے پھل. اب یہاں پہ کھیتیوں کا ذکر کیا، جس میں کھیتیاں جو ہیں وہ جو اللہ اگاتا ہے، تو ہر طرح کا نباتات اس میں آ جاتی ہے، ہر طرح کی جنس، جس میں گندم بھی ہے، چاول بھی ہے، مکئی بھی ہے، باجرہ بھی ہے. تو کھیتیوں کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے وہ سب آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ زیتون اور نخیل اور جو عناب کا ذکر کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ عربوں کے ہاں یہ چیزیں خاص طور پر جو تھی وہ پیدا ہوتی تھی. کھجوریں ان کے ہاں خوراک کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی، اور ان کے ہاں پھل کے طور پر بھی، اور ان کے ہاں جو ہے وہ اس سے وہ فروٹ کے طور پر بھی، کھانے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے. اسی طرح زیتون جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ زیتون ان کی سبزی بھی تھی، ان کا تیل بھی تھا، اس سے تیل بھی نکالتے تھے، اور تیسری بات کیا ہے کہ ان کا فروٹ بھی تھا. اور عناب، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جو باڑے لگاتے تھے ان پر انگوروں کو لگا دیتے تھے، تو انگور ان کے ہاں بڑے پیدا ہوتے تھے. تو ان کا خاص طور پہ ذکر کیا، اور پھر ساری بات کو سمیٹ کر کہا ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل. اور آخری بات کیا کہی، ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، کہ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو گویا کہ یہاں پہ بارش کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، کہ اگر انسان بارش کے فائدوں پر غور کرے تو خود اس کے مشاہدے اور تجربے میں آتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے کس طرح جو ہے انواع و اقسام کی کھیتیاں اور پھل جو ہیں وہ انسان کے لیے پیدا ہوتی ہیں. تو اگر انسان بارش پر غور کرے، پانی پر غور کرے، تو یہ پانی جو ہے، یہ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ آخرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ جس طرح یہ نعمتیں اللہ کی ہیں اور زمین نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح انسان غور کرتا ہے، کبھی کھجور کو دیکھتا ہے، کبھی زیتون کو دیکھتا ہے، کبھی نخیل کو دیکھتا ہے، کبھی العناب کو دیکھتا ہے، تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہمارے رب تو نے اس نظام کو، اس دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا، حکمتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ معمور کر کے یہ دنیا تو نے بنائی اور سجائی ہے. تو جس نے دنیا کی زندگی میں لوگوں پر اتنے انعامات کیے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، وہ فرائض ادا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان کو اور انعامات سے نوازے گا. تو یہ ہے پیغام کہ ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون. پھر فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے تمہارے لیے جو ہے وہ اور بھلائی کے انتظام کیے، مسخر کر دیے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم مسخرات، اور ستارے ہیں، سب کے سب مسخر ہیں، ہے نا. جتنی بھی چیزیں ہیں، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، سب مسخر ہیں، سب مطیع ہیں، سب خدمت کر رہے ہیں، بے امرے، اسی کے حکم کی، اللہ کے حکم سے یہ آسمان کی یہ جو قدرت کی مختلف نشانیاں ہیں، یہ سب عجیب ماجرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ مسخر کر کے رکھ دیا. اب آپ دیکھیں رات اور دن کو ہی آپ دیکھ لیں کہ رات اور دن جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. کیوں؟ انسان جو ہے اگر دن ہی دن ہوتا اور رات نہ ہوتی تو انسان کبھی آرام ہی نہ کر سکتا، اور جب کام کرنا چاہتا ہے اور آرام نہ کرے تو زندہ کیسے رہے. تو اللہ نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رات اور دن، ان کا ایک مقرر حساب مقرر ہے. ایک خاص وقت تک دن ہوتا ہے، پھر ایک خاص وقت تک رات ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ رات اور دن کا مسلسل آنا جانا یہ اللہ کی قدرت کی جو ہے وہ بہت بڑی نشانی ہے. اور یہ رات اور دن جو پیدا ہوتے ہیں کس طرح؟ سورج کی گردش سے. سورج کیا کرتا ہے؟ ہمیں روشنی دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، حرارت، پھر پانی جو ہے وہ آبی بخارات بن کر اڑتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے نا. ستارے بھی ہمیں روشنی دیتے ہیں، ورنہ راتیں کتنی تاریک ہو جاتی. چاند بھی ہمیں روشنی دیتا ہے. تو سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ معمور ہیں، انسان کی خدمت میں جو ہے وہ مصروف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا. اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں راتیں کتنی لمبی تھی اور دن کتنے چھوٹے تھے، کہ سکولوں سے آتے ہوئے اور آفس سے آتے ہوئے جو تھی وہ رات ہونے لگتی تھی، اور اب جو ہیں دن بڑے ہو رہے ہیں اور رات جو ہے وہ چھوٹی ہو رہی ہے. تو یہ ایک تنوع ہے، یہ ایک اختلاف ہے نا، آنا جانا باری باری، اور یہ چینج جو ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں ایک حسن رکھا ہے، اس کو مسخر کر دیا ہے. تو پھر کیا کہا؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو پہلے کیا کہا تھا؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب کیا کہا؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ رات ہو تو بھی غور کرنا چاہیے، یہ اندھیری رات، یہ کالی رات جس میں انسان جو ہے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، جس میں انسان آرام کرتا ہے، نیند نازل ہو جاتی ہے نا. اسی طرح روشنی کا ہونا، اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. کبھی تاروں بھری رات میں ستاروں کو دیکھنا چاہیے، کبھی چاند جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے. چندا مامو، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو چاند اور سورج ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لگتے ہیں، تو بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اسی طرح ستارے ہے نا، بے شمار سے ستارے. تو عقل مند لوگ غور کرتے ہیں. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور وہی اللہ تو ہے جس نے زمین میں جو ہے تمہارے لیے رنگ برنگ کی مختلف چیزیں پیدا کر دی. مختلفا، مختلف ہیں، الوانہ جن کے رنگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ذرا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ذرا جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیدا کرنا بھی، پھیلا بھی دینا. اللہ نے پیدا کی اور پھیلا بھی دی زمین میں. مختلفاً، مختلف الوانہ، چیزیں جن کے مختلف رنگ ہیں، رنگ برنگی چیزیں. اب آپ دیکھیے کہ زمین کے اندر رنگ برنگی جو ہے وہ چیزیں ہیں. کیسے؟ کہیں آپ دیکھیں، اگر آپ پہاڑوں کو ہی لے لیں تو زمین میں پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں نا، کہیں سفید ہیں، کالے ہیں، بھورے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ زمین کا کے جو پودے ہیں ان کا مختلف رنگ ہے. سبز رنگ کو ہی دیکھ لیں، ہاں، مختلف جو ہیں ان کے رنگ ہیں. اسی طرح آپ جو ہیں وہ سبزیوں کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، ہے نا، کہ ان کے مختلف رنگ ہیں. آپ انسان کو ہی دیکھ لیں کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ کی جو چیزیں پیدا کی ہیں، تو انسان بھی دوسرے انسان سے جو ہے وہ مختلف ہے. پھر آپ دیکھیں تو آپ اس پر غور کریں کہ اگر آپ کبھی کسی جو ہے وہ تتلیوں کو دیکھیں، طرح طرح کی سائز میں، رنگوں میں، کیسے ان کے پر ہے نا، کہ تتلیوں کو واقعی ہاتھ بھی ان کے پروں کو لگائے جائے تو ان کے رنگ آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. میلی ہوتی ہیں وہ تتلیاں، ایسا ان کا حسن ہے نا. تو پھولوں کو دیکھ لیں، ایک ہی پھول کے مختلف رنگ، پنکھڑی، کومپل، اس کی آپ دیکھیں خوشبو، देखने में फूल आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन खुशबू में मुख्तलिफ हैं। गुलाब को देख लें, सफेद है, गुलाबी है, सुर्ख है ना, मुख्तलिफ तरह के हैं। तो आप बाग की सैर करें, कभी आसमान की सैर करें, है ना, एक नजर दौड़ाएं और सैर करें, कभी जमीन के बागों की सैर करें। तो ये मुख्तलिफ जो रंग बिरंगी चीजें हैं, ये सब चीजें क्या हैं इंसान के लिए अल्लाह ताला ने, वमा जरा लकुम, और ये चीजें जो पैदा की अल्लाह ने वो तुम्हारे लिए पैदा की, लकुम तुम्हारे लिए, तरह तरह की, क्योंकि जितनी नबातात है, जितने जानवर हैं, वो सब इंसान उनसे फायदा उठाता है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतल क़ौमी यज़्ज़क्करून, इनमें जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। यज़्ज़क्करून, नसीहत कबूल करते हैं। तो जब तक तफक्कुर ना हो, जो आयत 11 के आखिर में कहा गया, तो इंसान जो है तफक्कुर करता है तो उसमें अकल आती है, जो आयत 12 के आखिर में कहा गया, या किलून, और जब इंसान के अंदर अकल आती है तो यज़्ज़करू, नसीहत कबूल करता है। और नसीहत क्या होती है कि दिल का नरम होना और अल्लाह के आगे इंसान का जो है वो झुक जाना। फिर फरमाया वहु अल्लज़ी सख़्खर अल-बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरियन, वो अल्लाह ही तो है जिसने समंदर को मुसख़्खर कर दिया ताकि तुम इसमें से खाओ गोश्त ताजा, फतस्तख़रिजू मिन्हु हिलयतन, ताकि तुम इसमें से निकालो जीनत, जेवर, तलबसू नहा, जिसको तुम पहनते हो, वतरल फुल का मवाखिरा फीही, और तुम देखते हो कि कश्तियां पानी को चीरती हुई चलती हैं, है ना, वाले तब तहु मिन फजल ही, और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, वलअल्लकुम तशकुरून, और शायद कि तुम जो है वो शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जाओ। यहां पे अल्लाह ताला ने समंदर का खास तौर पर जिक्र किया है कि उसको मुसख्खर कर दिया। और आप समंदर पर गौर तो करें कि खाटे मारता हुआ समंदर जो है उसको मुसख्खर करना इंसान के लिए मुमकिन न था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये समंदर की तलातुम खेज मौजें वो हमने तुम्हारे ताबे कर दी। और खास तौर पर फिर समंदर के तीन फायदे बताए हैं, जिनमें पहला फायदा क्या है, लिताकुलू मिन्हु लहमन तरियन, कि तुम उसे जो है वो समंदरी जो आबी जो जानवर हैं और मछलियां जो हैं उनका ताजा गोश्त इस्तेमाल करते हो। और आपको पता है ना, मछली मुर्दा भी हो तब भी हलाल है ना, मछली जो है अगर आपने शिकार करके ली है तो भी हलाल है, और अगर समंदर की लहरें उसको बाहर निकाल दें और अभी वो सड़ी गली नहीं है, खराब नहीं हो गई, उसमें तफू नहीं आ गया, तो भी वो आपके लिए हलाल है ना। तो मछली, तो मछली का जिक्र और समंदर के गोश्त का जिक्र जो है वो खास तौर पर किया, लहमन तरियन, तरोताजा मछली जो है। दूसरा क्या है, तस्तखरिजू मिन्हु हिलियतन, कि तुम इसमें से जो है वो क्या निकालते हो, जेवरात जो है वो निकालते हो। और आप देख लीजिए कि ताजा गोश्त के अलावा समंदर में से लोग सदफ, मरजान, है ना, हीरे, जवाहरात और मोती निकालते हैं। तो समंदर की लहरें कभी आती हैं तो सीप निकाल कर बाहर साहिल समुंदर पर डाल देती हैं, और कभी जो है वो इंसान उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकालता है। और ये जेवर और ये जो हिलिया है, इंसान क्या करता है, तलबसू नहा, इसको पहनता है। और हम क्या करते हैं, आज का इंसान जो है वो नुमाइश ज्यादा करना चाहता है, आराइश की बजाय। आजकल जितने जेवरात है कहाँ है, लॉकर्स के अंदर है ना, लॉकर के अंदर रखे हुए हैं। और बड़े भी छोटे बड़े जेवर भी हैं, छोटे जेवर भी हैं, कई सेट हैं, पहनने की तौफीक ही नहीं होती, है ना। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, और हमें क्या करना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तलबसू नहा, तुम इनको पहनते हो, और देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कि हम जो है वो तकासुर यानी ज्यादा से ज्यादा जमा करना और एक दूसरे पर फख्र जताना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जेवरात जो है वो इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देखिए कि तीसरी नेमत का जो जिक्र किया वो क्या है, कि कश्तियों का समंदर में पानी को चीरते हुए चलना। तब आप देखिए कि ये कश्तियां और जो जहाज समंदर के अंदर चलते हैं, समंदर की पीठ पर उसके पानी पर सवार होकर एक किनारे से दूसरे किनारे सफर करना, और पानी को अगर अल्लाह ताला मुसख़्खर ना कर देता तो इंसान इससे ये फायदे तो हासिल नहीं कर सकता था। पानी ठाठे मारता हुआ समंदर जो है उसको चीरती हुई कश्तियां जब चलती हैं तो क्या है, کہ انسان تجارتی سفر بھی کرتا ہے اور لوگ ایسے بھی کرتے ہیں نا، ایسے ہی دیکھتے ہیں جا کر سمندر کے اندر، گھومنے پھرنے سیرے کرنے جاتے ہیں. اور اب تو کیا ہے کہ سمندر کے سینے پر سڑکیں بھی بنا دی گئیں، ہے نا، پل بن گئے، بریجز بن گئے. پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم نے دریاؤں اور سمندروں کو دیوی اور دیوتا بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی، تم نے درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، سورج اور چاند اور ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا، ہے نا. تو مختلف چیزوں کو انہوں نے اپنا خدا بنایا تھا. تو آخر میں کیا کہا کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرو. اور لوگوں، شکر کسے کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، تفکر، تعقل، تذکر اور پھر تشکر، ہے نا، سب کا آپس میں لنک ہے کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے، عقل مند بنتا ہے، پھر اس کا دل پگھلتا ہے، وہ ایسی نصیحت جو دلوں کو پگھلا دے، تذکیر، نصیحت، ہے نا. تو دلائل سے وہ ایک بہترین انسان بن جاتا ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ ہے پھر شکر ادا کرنا. اور شکر کے سلسلے میں تفسیر روح المعانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ بیان ہوا ہے کہ کیسے اللہ کی تسبیح جو ہے وہ کرنی چاہیے. کہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بے نظیر سلطنت عطا کی تھی. جس وقت ان کا دربار ہوتا تھا تو تخت شاہی اتنا وسیع ہوتا تھا کہ اس پر سونے چاندی کی 600,000 کرسیاں بچتی تھیں، پرندے اس پر سایہ کرتے، اور ہوا کو جاسوسی کا کام سپرد ہوتا تھا تاکہ وہ روئے زمین میں جہاں کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کوئی بات ہو تو ہوا لا کر ان کو بتائے، پہنچا دے ان کو. اب جب تخت پر دربار منعقد ہوتا تو ہوا کو حکم دیا جاتا کہ اس کو لے کر اڑے. اب آپ دیکھیے کہ تخت پر دربار لگا ہوا ہے اور ہوا لے کر اڑ رہی ہے اس تخت کو، اور سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، چنانچہ ہوا اس کو لے کر اڑتی تھی. ایک دفعہ اسی شان و شوکت کے ساتھ آپ کا تخت جا رہا تھا، کسی نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، ماذا اوتی آل داؤد، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ آل داؤد کو کیا شان و شوکت دی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو بلا کر پوچھا، ہمارے متعلق کیا کہا؟ آپ کو پتہ ہے نا، وہ پہلے تو ڈرا، پھر تسلی دینے پر بتایا کہ ایسے کہہ رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تسبیحتن واحدتن، ایک دفعہ تسبیح کرنا، خیر مما اوتی آل داؤد، اس شان و شوکت سے بہتر ہے جو آل داؤد کو دی گئی. کتنی خوبصورت بات ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر جو ہے وہ قلبی ہوتا ہے، وہ زبانی ہوتا ہے، اور شکر جو ہے وہ عملی بھی ہوتا ہے، ہے نا، کہ انسان جو ہے پھر سراپائے شکر بن جاتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے عملوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں سوج جاتے، آپ سے پوچھا کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب پانی پیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہے نا. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانے والا جو شکر ادا کرے، اجر کے لحاظ سے صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے. ہے نا، تو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اصل شکر کیا ہے؟ کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی کریں. تو کائنات کے اندر جتنی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دل کے اندر شکر کے جذبات ابھرنے چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے جسم کو اللہ کی بندگی میں جو ہے وہ تھکانا چاہیے.